السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين ومعزز سامعين قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے رہے ہیں فخذوه وما آتاکم الرسول فخذوه جو کچھ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لے لو حاصل کر لو وما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے تمہیں روک دیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ باز آ جاؤ آج ایک عام مضمون سے متعلق کچھ گفتگو عرض کروں گا جو لوگوں کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے جب قرآن کریم میں فرما دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو رسول کریم تمہیں دیں وہ لے لو جس سے روکے تو رک جاؤ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ جی میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو مانتا ہوں کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں کوئی کہتا ہے حنبلی ہوں تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر ہمیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کو مجتہد کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ عموماً آپ سب کے ذہن میں بھی سوال ہوگا اور ایک گروہ وہ ہمیشہ اس قسم کی کنفیوژن پھیلاتا بھی ہے کہ جی جب اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں امام شافعی امام مالک کون ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا اور مانا جائے سیم یہی سوال اگر یہ کیا جائے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں اور خود اللہ کے رسول موجود ہیں تو پھر اگلا اسٹیپ بڑھ کے یہ ہوگا کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کو مانا جائے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب مسلم شریف کو مانا جائے یہ تو حضور سے 150 سال 200 سال پرانے محدثین ہیں ہم براہ راست خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہ کر لیں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے پھر اس سے اگلا تو اب اس کا میں جواب دیتا ہوں اللہ رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا آپ نے قرآن لوگوں کو حفظ کرایا موقع بموقع ارشادات فرماتے چلے گئے لوگ ان ارشادات کو سنتے اور جمع کرتے چلے گئے. اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی نہ ترمیزی تھی نہ امام شافی تھے نہ امام حنیفہ نہ فقہ حنفی نہ شافی کچھ بھی نہیں تھا. 100 سال 150 سال تک کسی قسم کی فقہ کسی قسم کی حدیث کچھ نہیں تھا, لیکن جڑیں اس کی وہیں سے پیدا ہوئیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دور مبارک میں ارشادات فرمائے. اس وقت یہ قرآن کریم بھی جو آج ہمارے پاس موجود ہے جس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن کریم اس صورت میں مجتمع کمپائل پورا ایسے رکوع زبر زیر پیش نکات اس صورت میں اس وقت یہ قرآن کریم بھی موجود نہیں تھا. یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں. بس قرآن اترتا تھا, زبانی یاد کر لیا جاتا تھا, کسی کے پاس کچھ چمڑے کے ٹکڑے, کسی کے پاس ہڈیاں, کسی کے پاس کچھ اور چیز لکڑی پہ لیدر پہ لکھا ہوا, منتشر اوراق میں محفوظ تھا. اللہ نے اس تمام کے تمام, جس طرح برسات ہوتی ہے نا برس رہی ہے, اور اس کے بعد اچھی کنٹریز اس برسی ہوئی برسات کو پانی کو یوٹیلائز کرتی ہیں, کہیں اس سے ڈیم بنتے ہیں, کہیں اس سے سمندر بھرتے ہیں, کہیں دریا سیراب ہوتے ہیں, پھر اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں, اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کام ہوتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس برسی ہوئی برسات کے پانی کو پریزرو کر کے محفوظ کر کے موقع بموقع بھی یوٹیلائز کرتے ہیں. اللہ نے ہر ایک صلاحیت کے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں. سیم یہی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت کے رمجھم برساتے رہے, خوب برساتے رہے. اس وقت اس چیز کے لیے وقت نہیں تھا کہ بخاری شریف لکھی جائے, مسلم شریف لکھی جائے اور دیگر صحائح ستہ لکھی جائیں, ان کو ایڈٹ کیا جائے, یا قرآن کریم کے زبر زیر پیش حرکتیں رکو یہ لکھے جائیں. یہ کام آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بالکل یقین تھا کہ میری دعاؤں سے میری امت میں علم دین کے ایسے ستون پیدا ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ علم اگر ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو میری امت میں ایسے باصلاحیت لوگ پیدا ہوں گے جو وہاں سے بھی اس کو اچک کے لے آئیں گے. اس بھروسے آپ قرآن کریم کو, احادیث طیبہ کو اور فقہ کو امت کے حوالے فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے کہ اب آنے والے آؤ, اس میں اپنے جگر گردے لگاؤ, اپنی محنتیں لگاؤ اور صدقہ جاریہ میں تم بھی شامل ہو جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی اس میں کیا یہ محراب ہوتی تھی, یہ مینار ہوتے تھے, یہ اس طرح کے دروازے سہ دریاں یہ محراب ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ایک سیدھا سا کمرہ, اندر گھسے, نماز پڑھی, امام آگے کھڑے, آ گئے. آنے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ دین کے ہر شعبے میں خوب خدمات انجام دی اور ان خدمات کو اسلام نے بہترین نظر سے دیکھا کہ جو دین کو مرتب کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے, مزین کرنے کے لیے اس میں جو بھی خدمت کی جائے گی وہ صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا. چنانچہ اللہ نے ایسے رجال العلم یعنی ایسے علم کے ستون پیدا فرمائے, ایسے لوگ باصلاحیت پیدا فرمائے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ارشادات کو سینے سے لگایا. اب صرف سینے سے لگانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کی طرح سر پہ رکھا, چوما, حاضر من فضل ربی کی آیتیں لکھ دیں, دلہن کو جاتے ہوئے قرآن سر پہ رکھ دیا, اس طرح نہیں, بلکہ زندگیاں کھپا دیں کہ اب اس قرآن کو مرتب کرنا ہے طریقے سے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا محفوظ کرا کے گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزر گیا, اس وقت ان کے دور خلافت میں بھی پوری طرح سے کمپائل نہیں ہو سکا, ایفرٹ جاری رہے, سینئر صحابہ وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے رہے, اس پر محنت کرتے رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے, خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے, انہوں نے اس پہ کمیٹیاں بٹھا دی، سر توڑ کوشش کر کے سب اس کی خدمت میں لگ گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام جو حافظ تھے، قاری تھے، تجوید کے ماہر تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کی اس ترتیب کے لیے وقف کر دی. وہ دور 11 سالہ ان کا بھی گزر گیا، تب بھی پوری طرح سے کمپائل نہیں ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے اس کام کو اور مزید آگے بڑھایا. تیسرے خلیفہ کے زمانے میں جا کے صرف وہ صورتیں قرآن کریم کے اس صورت میں جو بغیر زبر زیر پیش نقطوں کے تھا وہ مرتب ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے باقی تمام مصاحف منتشرہ کو کہ جو ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس الگ الگ تھے ان سب کو ٹھنڈا کر دیا. ایک قرآن کریم کا مصحف بنایا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور وہ امت میں آگے پیش فرمایا. یہ مصحف وہی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، لیکن وہ منتشر لوگوں کے سینوں میں تھا، چمڑوں پہ تھا. اب یہ کمپائل ہو گیا، بالکل اس کے اوپر سب سینئر صحابہ کی رائے متفق ہو گئی. مزید اس کے اندر جو خدمات تھیں وہ تو بھی صدیوں میں آگے ہونی تھی، اس کے ترجمے ہونے تھے، اس پر زبر زیر لگنے تھے، اس پر رکوع بننے تھے، اور نہ جانے کیا کیا خدمات ہونی تھی جو آنے والوں نے کی. اب اس کے بعد نمبر تھا حدیث کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین کا دور، یہ سب گزر گیا. لیکن جس انداز میں آج حدیث ہمارے پاس ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور اس کے علاوہ دیگر کتب، ان میں جو چیپٹرز قائم ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کہ یہ طہارت کا چیپٹر ہے، اس میں صرف طہارت کی باتیں آئیں گی، یہ کتاب الصلاۃ ہے، اس میں صرف نماز کی باتیں آئیں گی، یہ کتاب النکاح ہے، اس میں صرف نکاح کے مسائل ڈسکس ہوں گے، یہ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں ساری حدیثیں ریلی ملی ہوئی تھیں، اس میں نکاح کے بھی، طلاق کے بھی، نماز کے بھی، جنازے کے بھی، بزنس کے بھی، سارے مسائل مختلط تھے. پھر ائمہ محدثین تشریف لائے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک حدیث کے اندر کئی دن غور فرماتے، غسل فرماتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، اس کے تمام کے تمام سندوں کو دیکھ کے پرکھتے، اللہ سے مدد مانگتے. بہت مشکل 3 لاکھ حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثیں اپنی کتاب میں جمع فرمائیں، حدیثوں کے چیپٹرز قائم کیے. آج کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، روئے زمین پر اگر قرآن کے بعد کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. یہ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، لیکن امت نے اس کو مقام دیا ہے کہ ایک شخص کھڑے ہوئے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اپنی زندگی وقف فرمائی، اس کو دیکھا، پرکھا، محنت کی، اور اس کو چیپٹر بنائے، اور خلوص کے ساتھ کام کیا، تو پوری امت نے اس کو گواہی دی کہ صحیح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے، پھر ترمذی شریف ہے، سب کے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. یہ سب کتابیں آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، وہ اگر واقعتاً سنسیئر ہیں تو پھر ان کتابوں سے ان کا ایمان ویسے ختم ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں کتابیں تھیں نہیں ہیں. ہمیں بے شک بعد میں آنے والے ائمہ، چاہے وہ محدثین ہوں چاہے فقہا ہوں، ان کے سہارے بغیر، ان پر آنکھ بند کر کر اعتماد کیے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. میں اس ممبر سے بیٹھ کے شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتوں کو مانتا ہوں، ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. آپ اسے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ سورہ فاتحہ کے ہم نقطے ہٹا دیتے ہیں، زبر زیر ہٹا دیتے ہیں، پیش ہٹا دیتے ہیں، پھر کوئی دنیا کی قوت والا اس کو پڑھ کے دکھا دے کہ سورہ فاتحہ ہے کیا. یہ تو احسان ہے ان علماء کا، ان محدثین کا، ان فقہا کا، ان خدام دین، حمال دین کا، کہ انہوں نے آج دین اسلام ہمارے لیے حلوہ بنا کے پیش فرما دیا. ہم بیٹھ کے ان کی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اتنی ضرورت ہو جاتی ہے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ، ان تک کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بہت ساری ان کی بدعات ہیں اپنی، معاذ اللہ، اللہ اکبر. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ایمان لانے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور جن کے بارے میں فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا. وہ عمر کے جس کی تلوار سے قیصر و کسرا ان کی ٹانگیں لرز جاتی تھیں, اس عمر کے بارے میں آج اس زمانے کا اسکالر کھڑا ہو کے کہے کہ تین طلاق اگر شوہر بیوی کو دے دیتا ہی اور اس پہ طلاق ہو جاتی, عمر فاروق کی بدعت ہے. العیاذ باللہ. وہ ہستیاں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نظر دیکھ لیں, دنیا کی پوری امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر چے جائے کہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, جن کو رسول کریم نے رات کی دعاؤں میں مانگا ہو اور جن کے ایمان لانے سے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگائے اللہ اکبر کہا ہو, جن کو رسول کریم نے اپنے دست اقدس پہ بیعت کیا ہو, اور جو رسول کریم کے سسر ہوں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں, ان کو آج کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ یہ ان کی بہت ساری بدعات ہیں, معاذ اللہ, ان سے بڑا ہو کہ موحد دین کا سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض ہوئے. تین طلاق کے مسئلے میں پوری امت میں گمراہی پھیلائی گئی ہے کہ چھوڑ تین طلاق لکھ کے دے دے, زبان سے دے دے, کس طرح دے دے, کہتے ہیں طلاق ہی نہیں ہوتی. معاذ اللہ, قرآن نے حدیث کو کھیل بنا دیا, حرام کاری مبتلا کرا دیا. قرآن نے شرط لگائی ہے فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 میں کھل کے موجود ہے کہ اگر شوہر تین طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جب تک کہ کسی اور سے نکاح کر کر پھر زوجہ اول سے شادی نہ کرے, جس کو ہماری اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ حلالہ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں, قرآن کریم کی شرط ہے, ایسی شرط ہے کہ تین طلاق کے بعد نکاح ہو ہی نہیں سکتا. لوگ بدنام کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, قرآن کھول کے دیکھیں, قرآن نے شرط لگائی ہے کہ اتنا بڑا اگر جرم کسی نے کر لیا تو اس کی اللہ نے اس کی پروسیس یہ بتایا ہے. تو یہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر دیا, مر مٹ گئے, میرے اور آپ کے لیے آ کے بتا دیے گا کہ زندگی کس طرح گزرنی ہے, ان کو آج اور ہم بیٹھ کے کہیں کہ یہ بدعتی ہیں, ان کو علم نہیں آتا تھا, ان کو 17 حدیثیں یاد تھیں, ایسی امتیوں نے ان کو امام بنا دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی امام ہو, ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث جب اس زمانے میں 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کو وصال ہوا, کتنا قریب ہیں, انہوں نے صحابہ کی زیارت فرمائی ہے, ان کو جو علم ملا اس میں انہوں نے اجتہاد کیا, باتوں کو سمجھا, علم حاصل کیا, آنے والے دنوں تک جو جو مسائل پیش آ سکتے تھے اس کا سولوشن امت کو دے دیا کہ اگر ایسا ہو تو یہ حکم ہوگا, ویسا ہو تو یہ حکم ہوگا. مثال دوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اور پھر وہ مسجد کی طرف گزر ہوتا ہے, کہیں اور جاتا ہے, وہیں وہ نماز ہو رہی ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس نماز میں شامل ہو جائے, تو اس کی پہلی نماز فرض ہو جائے گی اور دوسری نماز اس کی نفل ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ظہر میں شامل ہو جائے اور عشاء میں شامل ہو جائے, باقی نمازوں میں شامل نہ ہو. اب ایک سطحی نظر سے دیکھنے والا سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے کہ جو نماز پڑھ چکا اب اس کو دوبارہ کر کے جماعت میں لے شامل ہو جائے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف دو میں شامل ہو, ریزن کیا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا, اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے. اگر کوئی شخص عصر پڑھ چکا دوبارہ وہ عصر میں شامل ہوگا, نفل اور نفل عصر کے بعد نہیں ہو سکتے. فجر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے, کوئی شخص فجر پڑھ چکا دوسری مسجد سے گزر ہوا فجر ہو رہی ہے, اب اگر یہ شامل ہوگا تو فجر کے بعد پھر نفل ہو جائیں گے, منع ہے. یہ رسول کریم نے منع فرمایا تو نہ پڑھو. مغرب میں کوئی شامل ہوتا ہے تو تین رکعت نفل نہیں ہو سکتے, نفل چار ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں, اب اگر یہ نفل کی نیت سے شامل ہوگا تو تین رکعت نفل کیسے ہوں گے؟ تو علم سمجھنے کے لیے عقل بھی چاہیے, وہ عقل اللہ نے اہل علم کو دیے, ان ائمہ حضرات کو دیے, اس لیے آنکھ بند کر کے ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بات فرمائی اپنی کوئی نفسانی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے نہیں, یا ان کو اس پہ کوئی پیسہ نہیں مل رہا, تو اگر امام ابو حنیفہ نے فرما دیا کہ جی آپ دو نمازوں میں شامل ہو باقی میں نہ ہو، ان کو کوئی فنڈ مل گیا ہو، انہیں کوئی پراپرٹی مل گئی ہو، کوئی جائیداد مل گئی ہو، ایسے تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو اپنی اپنی جگہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے بتا دیا کہ تمہارے لیے راستہ یہ ہے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ اماموں کی تقلید کرنا، اماموں کو فالو کرنا شرک غلط ہے، وہ کسی شخص کی پیروی کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. واتبع سبیل من اناب الی، سورہ لقمان اللہ نے خود فرما دیا اتباع کرو ان لوگوں کی، ان کے راستوں کی جو مجھ تک آتے ہیں. اسی طرح فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا. تو یہ تو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنے کا مقصد یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان لوگوں کو الگ سے بنایا ہو. ایک مسئلہ یہاں پہ اور ڈسکس کروں کہ اس قسم کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، آپ کوئی ثواب کسی کو پہنچائے ثواب نہیں پہنچتا، قرآن پڑھ کے پہنچائے نہیں پہنچے گا، ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا، لوگوں کو وہ ابھارنے والا اور پروموٹ کرنے والا، وہ ایسا جیسے خود نیکی کرنے والا، جس نے کسی کو نیکی پہ لگا دیا اس کا ثواب خود بخود اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. آپ خود بتائیے، آج پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے کوئی بھی پڑھے، اس کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ کیسے پہنچتا ہے؟ میں پڑھ کے پہنچاؤں تو نہیں پہنچے گا، اور ویسے پہنچ رہے ہیں. نفلی کاموں کا ثواب پہنچتا ہی پہنچتا ہے، اپنے مرحومین کو بھی پہنچتا ہے، زندوں کو بھی پہنچتا ہے. جس نے کوئی نیک کام کر دیا اس کے نیک کام کا ثواب پہنچتا ہی پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہیں ہمارے، امام الانبیاء ہیں، ہر کام کا ثواب خود بخود پہنچ رہا ہے. تو جب ہم دعا کر کے کوئی ثواب پہنچا تو کیسے نہیں پہنچتا؟ ہاں اس کے لیے فضول تکلفات کہ کھانا ہو، اگر بتیاں ہوں، پھر اس پر خاص طریقے سے پڑھا جائے، پھر قرآن بخشا جائے، پھر ثواب پہنچایا جائے، اس کے تو ہمارے علماء بھی قائل نہیں. لیکن ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے، موجودین کے لیے، کسی کے لیے حج کرنا، کسی کے لیے عمرہ کرنا، نفلی کام ذہن میں رکھیے. فرض کام تو ہم اپنا کرتے ہیں، حج اگر میرے ذمہ فرض ہے اس کا ثواب مجھے ملے گا، میں اپنے لیے کروں گا. نمازیں فرض ہیں میں پڑھوں گا، میری جگہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. لیکن نفلی کام کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی کام ہو، خیرات ہو، وہ کسی کی طرف سے کیا جائے کہ یا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، پہنچتا ہی پہنچتا ہے. اور نیک صالح اولاد کا ثواب تو ویسے بھی پہنچتا ہے. تو آخر کون سا ایسا دروازہ ہے کہ جس میں یہ لاک لگا دیا گیا کہ جی اگر خاص نیت کر کے ثواب پہنچاؤ گے تو نہیں پہنچے گا، بغیر نیت کے پہنچاؤ گے تو پہنچ جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے پوری امت کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ آپ نے دمبا قربان فرمایا، فرمایا میری طرف سے، میری آنے والی امت کی طرف سے ہے. تو کیا اللہ اس دمبے کے اندر مجھے اور آپ کو ثواب نہیں پہنچائیں گے؟ آنے والوں کو بھی ثواب پہنچا دیا. قربانی صرف تھوڑی قربانی، اس میں ہمارے لیے ثواب ہے. تو بہرحال یہ وہ حقائق ہیں کہ لوگوں نے دین اسلام کے نام پر دین کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایسے جو توحید پرست بنتے ہیں ان کا ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم قرآن مانتے ہیں اور حدیث مانتے ہیں. حدیث کے بعد بھی اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں حدیث میں صرف بخاری مانتے ہیں، مسلم مانتے ہیں. یہ قرآن و حدیث کی سب سے بڑی دشمنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ جی میں تو مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی مانتا ہوں جو حضور کے زمانے میں تھی، بس اتنی سی جو چھوٹا سی اس کی کیپیسٹی، باقی جو بعد میں ایکسٹینشن ہوئی میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ مسجد نبوی کا دشمن ہوا، دوست ہوا. وہ کہے کہ نہیں، جتنی مسجد حضور کے زمانے میں تھی بس اتنی مسجد تو مسجد نبوی ہے، باقی پورا شہر جو آج مسجد میں شامل ہو گیا یہ مسجد نہیں ہے. تو آپ اس کو مسجد نبوی کا محسن سمجھیں گے، دشمن سمجھیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ مسجد کا دشمن ہے. کوئی شخص ہے کہ یہ جو دروازہ آ رہا ہے یہ تو مسجد کا ہے، باقی جو دروازے میں اس کو نہیں مانتا، یہ مسجد نہیں ہے. اب یہاں پہ کوئی بھی گناہ کا کام کر لو، تو ایسے لوگ کہ جو توحید کے نام پر، قرآن سنت کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف بخاری کی بات کو مانتے ہیں، مسلم کی بات کو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، انہوں نے ان محدثین کے ساتھ بے وفائی کی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا وقف کر کے ترمذی، ابو داؤد، نسائی لکھی، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمیں تو اگر آج اٹھا کے پوچھ لیا جائے تو 100 حدیثیں 40 حدیثیں یاد نہیں ہوں گی۔ ان محدثین نے لاکھوں حدیث اپنے سینوں میں محفوظ فرمائی۔ آج ایک وہ شخص جس کو خود 10 حدیثیں یاد نہ ہوں اور وہ یہ بیٹھ کر کہا کہ جی میں بخاری کے علاوہ کسی کی روایت کو نہیں مانتا، سلام ہے اس کے ایمان کو۔ ایسے اسکالر ہمارے ہاں بہت پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے آج میں نے یہ کچھ درد مندانہ گفتگو عرض کی ہے۔ ہمارے سیدھے لوگ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جی اصل میں وہ بڑے اسٹرک ہیں اس معاملے میں، ہمارے لوگ ہم سے آگے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے اسٹرک ہیں، وہ صرف بخاری مسلم کی بات کو مانتے ہیں۔ ہمیں ایسی حدیث دکھائیے کہ صرف بخاری میں ہو، کسی اور میں نہ ہو۔ کیوں بھائی، آپ کون ہوتے ہیں بخاری مسلم کو صرف ماننے والے، باقی کا انکار کرنے والے؟ یہ کام تو قادیانی نہیں کر سکے، یہودی نہیں کر سکے، نصرانی نہیں کر سکے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا نام لے کے اور آپ مسلمانوں کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں؟ یا تو آپ اپنا مذہب الگ بنا لیں، اسلام کا نام ہی نہ لیں، یا پھر اسلام کی جو کتابیں ہیں، جو ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، روٹس ہیں، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، اس سے پھر بری ذمہ ہو جائیں پھر۔ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے یہ کام کیا، قرآن و حدیث سے تمام احکامات نکال کے ان میں جو فقہی مسائل بنتے تھے وہ ہمارے سامنے گلدستہ بنا کے پیش کر دیے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اب ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ میں آپ کو کہوں واقیم الصلاۃ، قرآن ماتا نماز قائم کرو، اب آپ 60 سال 70 سال قرآن کھول کے بیٹھ جائیے اور حدیث کھول کے بیٹھ جائیے، سیاستہ کھول کے بیٹھ جائیے، اگر اس سے کوئی شخص جمعے کی 2 رکعتوں کا پراپر طریقہ نکال کے دکھا دے تو میں اس کو سلوٹ کروں گا، جو کہے گا اس کو دے دوں گا، تیار ہوں۔ یہ تو ان ائمہ کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے اندر اپنی زندگی لگا کے ہمیں سب چیزیں نکال کے بتا دیں، جمعے کی نماز اس طرح ہوگی، ایسے ہاتھ اٹھیں گے، ایسے پڑھیں گے، یہ پڑھنا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ایک طریقہ نہیں ملے گا، اس میں ملے گا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ نے کبھی قرآن کے اندر درود ابراہیم پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے دعا قنوت دیکھی اس میں؟ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ بہت سے لوگوں نے ترجمے پڑھے ہوں گے، لیکن قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے؟ کہیں نہیں۔ یہ تو ان محدثین کا، ان ائمہ کا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر آج ہمیں حلوے کی طرح سمجھا دیا۔ آنکھ بند کر کے ایک چھوٹا بچہ بھی، 10 سال کا بچہ بھی جب مدرسے میں پڑھتا ہے، سال بھر میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی مجھے نماز کس طرح پڑھنی ہے، اذان کیا ہوتی ہے، ثنا کیا ہے، درود ابراہیمی کیا ہے۔ یہ سب ہمارے محدثین فقہا کا احسان ہے ہم پر، ہماری نسلوں پر، جن کو آج لوگ بدعتی، مشرق، ماذا اللہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اس 100-200 سال کے اندر جتنی سائنسی ٹیکنالوجی ترقیاں ہوئی ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز مانتا ہی نہیں ہے، بتائیے وہ کیسے ان مسئلے کو سالو کرے گا؟ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا، کوئی حدیث قرآن کی آیت لا کے دکھا دے جی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنی ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ یہ پنکھے، بجلیاں استعمال کرنے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہے، اس کو قرآن و حدیث میں کوئی حکم لا کے دکھا دیجیے، یہ کیسے سالو کریں گے؟ روزے کے اندر انجیکشن لگانا ہے، یہ انسان کی سرجری ہے، چیر پھاڑ ہو رہی ہے، کون سی چیز اس کی سرجری کے تحت ٹرانسپلانٹ ہو سکتی ہے، کون سی نہیں ہو سکتی، فون کے اوپر نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، فون پہ بزنس ہو سکتے نہیں ہو سکتے، انٹرنیٹ کے ذریعے پراپرٹی کی ڈیلز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیے کون سی قرآن و حدیث کی ایسی آیتیں ملیں گی جس سے آپ ان مسائل کو حل کریں گے؟ یہ سب فقہ کے اندر آپ کو ملے گا، فقہ کے علماء بتائیں گے کہ کس چیز کا سولوشن کیا ہے۔ ہمیں تو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ یہ اتنے بڑے محسن امت کے کہ انہوں نے امت کو ایک ٹریک بنا کے دے دیا قرآن و حدیث کی فہم کا، سمجھ کا، بجائے اس کے ہم ان کو برا بھلا کہیں، ان سے لوگوں کا اعتماد خراب کریں، حدیث کی کتابوں کو ہم غیر معیاری قرار دے دیں، صرف بخاری شریف، مسلم شریف کے علاوہ تمام حدیثوں کی کتابوں کو ہم بالکل سرد خانے میں ڈالنے کی بات کر دیں، ایسے دینداری حوالے سے اللہ کی پناہ، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی نسلوں کو بچا کے رکھیے. یہ دین کے نام پر دین کی ایسی جڑ کاٹ دیتے ہیں کہ پھر صرف ان کی عقل چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وہ درکت بناتے ہیں، وہ درکت بناتے ہیں لمان والحفیظ. اتنی تو خیانت کی جاتی ہے کہ جو اپنے دل کو ان کو حدیث نہ بھائے، وہ ساری حدیثیں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی سے، صحیح ستہ سے نکال کے تمام کتاب کے مختصرات بنا دی گئیں. المختصر البخاری، المختصر البخاری کا مطلب یہ کہ اس فرقے کو جو حدیثیں پسند ہیں وہ اس میں رکھ دی گئیں، باقی جو حدیثیں ان کے فرقے کے خلاف جاتے سب نکال دی گئیں. یہ تک خیانتیں ہو رہی ہیں ہمارے زمانے میں دین کے نام پر، اور لوگ سر دھنتے ہیں کہ واہ واہ کیا علم ہے، کیا نالج ہے، کیا دلائل ہیں. کوئی دلائل نہیں، سارے دلائل کا تو انہوں نے جنازہ نکال دیا. اللہ سے بے دینوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابرین اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. یہ تو چند چند چھوٹے چھوٹے وہ نسخے ہیں. مثال ایک اور دیتا چلوں میں آپ کو، تعویذ جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ التمائم شرکن، تعویذ شرک ہیں. لیکن کون سے تعویذ؟ وہ تعویذ جو ہندوانہ ہو، مشرکانہ ہو، جاہلانہ ہو. کوئی شخص یہ بتا دے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو تعویذ میں اور وہ گلے میں ڈلی ہوئی ہو، کون سی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے آیت الکرسی پہننے والا مشرک قرار دے دیا جائے؟ تعویذ تعویذ میں تو فرق ہوتا ہے. سورہ فلق اور ناس لکھی ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ہم کچھ ایسے دم پڑھتے ہیں، کچھ ایسے منتر پڑھتے ہیں زمانے جاہلیت کے، کہ جس کی وجہ سے وہ جو بچھو کے کاٹے، سانپ کے کاٹے کو شفا ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا مجھے پڑھ کے سناؤ. صحابہ نے پڑھ کے سنایا وہ رقیہ، وہ دم کہ جو زمانے جاہلیت میں پڑھتے تھے، قرآنی آیتیں بھی نہیں تھی وہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس میں چونکہ کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہو، اجازت ہے. اب اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ یا سورہ آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی بھی آیت لکھ کے گلے میں ڈالے، یہ شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ آیت الکرسی گھروں میں لگی ہوئی، بیت اللہ کے غلاف پہ اتنی بڑی بڑی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا شرک ہے یہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاف کعبہ پہ کوئی آیتیں لکھی جاتی تھیں؟ نہیں لکھی ہوتی تھیں. لیکن ان آیتوں کو لکھ کے گلے میں ڈالنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کو اللہ کے بندے نے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ یقین کر کے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے حفاظت کے لیے. حدیث میں تو آتا ہے جس سینے پہ اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں لٹکی ہوں اس پہ جادو حملہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام حضور کے بہت ساری وہ دم کی بھی بتائی ہوئی آیتیں لکھ کے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. صحیح حدیثیں موجود ہیں، پوری امت میں بہت بڑے بڑے علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ جن بچوں کو پڑھنے نہیں آتا ان کو لکھ کے گلے میں ڈال دیا، اس سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اس چیز کو شرک کس بنیاد پر کہا جائے؟ اس میں کسی بھگوان کا نام ہے، کوئی اس کے اندر غلط منتر پڑا گیا ہے؟ ہاں علماء فرماتے ہیں اگر شرکیہ بات لکھی گئی ہے تو اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں. تعویذ شرک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو لکھا ہوا مواد ہے، یا وہ شرک ہوگا یا صحیح ہوگا، یہ ذہن میں رہے. تو اس مواد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے اندر، خود تعویذ پر نہیں. بڑے بڑے ائمہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، جس میں انہوں کے باقاعدہ مختلف وظائف ہیں کہ جو وہ مختلف چیزوں سے پیشانی بھی لکھا جاتا ہے، کہ کوئی سینے پہ عمل لکھا جاتا ہے کہ جی اس عمل سے یہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے خدا را ایسی مصنوعی توحید سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ نام توحید کا ہو لیکن اس توحید کے نام پر سارے دین اسلام کا پورا علم کا جنازہ نکال دیا جائے، حشر بگاڑ دیا جائے، ہر ایک کو مشرک بنا دیا جائے، ائمہ محدثین تک کو مشرک کا وہ خطاب دے دیا جائے. یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ محسنین اسلام ہے ہمارے ائمہ محدثین و فقہوں کے، جنہوں نے صاف ستھرا دین آج ہم تک پہنچایا اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمایا. یہ موضوع تھا تو تھوڑا سا ترش، لیکن اس یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان کنفیوژن کا سارے زندگی شکار رہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت پر زندگی دے، ہدایت پر موت دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.